احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے پانچویں حصے کا تیسرا درس سورہ بقرہ کی ان آیات 153 تا 157 پر مشتمل ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اور ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، بھوک سے، اور مال اور جان کے نقصان سے، اور نتائج و ثمرات کے ضیاع سے. اور اے نبی، بشارت دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر اگر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا. یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی جانب سے عنایتیں ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو راہ یاب ہونے والے ہیں، منزل مراد تک پہنچنے والے ہیں. ان آیات سے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا آغاز ہو رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے، سورہ بقرہ کے زمانہ نزول اور اس کے مضامین میں جو ایک نہایت گہری حکیمانہ ترتیب ہے، اس پر ایک نگاہ ڈالنا ضروری ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ پہلی مدنی سورت ہے. تقریباً ڈھائی پاروں پر پھیلی ہوئی یہ سورہ مبارکہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے. اکثر و بیشتر ان آیات پر مشتمل ہے جو وقتاً فوقتاً ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک نازل ہوئی. صرف چند آیات مستثنی ہیں، سود کی حرمت سے متعلق آیات، دین یعنی قانونی یعنی قرضے کے لین دین سے متعلق احکام پر مشتمل آیت، یہ مدنی دور کے آخری زمانے سے متعلق ہیں. اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جن کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ شب معراج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے کے طور پر عطا ہوئی. باقی پوری سورت ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر بدر سے متصلاً قبل تک نازل ہوئی. یہ بھی ذہن میں رہے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سے متصلا قبل سورہ حج ہے اور ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے اور جو ہمارے اس منتخب نصاب سے جس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اگرچہ مصحف میں ان کے مابین لگ بھگ 15 پاروں کا فصل ہے, یہ پہلے 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی وہ 17 پارے میں, لیکن یہ کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں متصل ہیں. بہرحال سورہ بقرہ کے دو بڑے بڑے حصے ہیں, تقریباً نصفین. پہلے حصے میں رکوعوں کی تعداد کم ہے, آیات کی تعداد زیادہ ہے. 18 رکوع 152 آیات. دوسرے حصے میں رکوع 22 ہیں, آیات 134 ہیں. گویا کہ ایک توازن ہے, تقریباً نصفین پر یہ سورہ مبارکہ تقسیم کی جا سکتی ہے. نصف اول میں خطاب کا حصہ ہے تقریباً کل کا کل بنی اسرائیل کی طرف, نصف ثانی میں خطاب ہے امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ. ویسے جو خطاب ہوا ہے بنی اسرائیل سے براہ راست, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, وہ 5 رکوع سے شروع ہو کر 15 رکوع کے آغاز تک ہے. 10 رکوع براہ راست گفتگو پر مشتمل, 4 رکوع ابتدان تمہیدی ہیں. پہلے 3 قسم کے افراد کا ذکر آیا, پھر قرآن کی بنیادی دعوت کا خلاصہ 2 رکوعوں میں آیا. وہاں بھی اگرچہ روئے سخن یہود کی طرف ہے لیکن براہ راست خطاب نہیں. پھر براہ راست خطاب شروع ہوا, اور اس میں ذہن میں رکھیے بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی گئی اور ان پر ایک بہت مفصل فرض قرار دادے جرم عائد کی گئی, اس لیے کہ یہ تھی سابقہ امت مسلمہ. 2500 برس تک یہ ایک منصب پر فائز رہی, کتابیں اسے دی گئیں, نبوت و رسالت کا سلسلہ اس میں جاری رہا, حامل شریعت الہی یہ رہی. یوں کہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نمائندہ امت بنی اسرائیل. ان کا جو طرز عمل رہا, ان کے جو جرائم ہیں, اللہ کی نعمتوں کی جو ناقدری انہوں نے کی, شریعت کو جو انہوں نے اپنے تحریف کا ہدف بنایا, اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا, دنیا پرستی میں غرق ہو گئے, دین کا حلیہ بگاڑ ڈالا, ان سب کا ذکر کر کے گویا کہ یہ بات فرما دی گئی کہ اب یہ منصب تم سے لیا جا رہا ہے, تم اس سے معزول ہو رہے ہیں اور ایک نئی امت برپا ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر. تم معزول ہوئے اور ان کا نسل اب عمل میں آ رہا ہے. یہ ہے مضمون کہ جس کے لیے سورہ بقرہ میں دعوتی انداز بھی ہے لیکن دعوت سے زیادہ ملامت ہے, ان کے جرائم کی فہرست ہے, ایک مفصل فرض قرارداد جرم ہے جس کے نتیجے میں وہ اس مرتبے اور مقام سے محروم ہوئے, اس منصب سے معزول ہوئے اور امت مسلمہ علی صاحب الصلوۃ والسلام اب اس مقام پر قائم تھی. چنانچہ 15 رکوع سے لے کر 18 رکوع تک یہ 4 رکوع سورہ بقرہ میں اس ٹرانزیشن کے نمائندہ ہیں, یہ تبدیلی جو ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان رکوعوں میں حضرت ابراہیم کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا, خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر آیا, حضرت اسماعیل کا ذکر ہے, ان کی دعا کا ذکر ہے کہ ہماری نسل میں سے ایک امت برپا کیجو اور ان میں اپنا ایک نبی مبعوث فرمائیو. یہاں 15 رکوع میں اس کا ذکر کیا گیا اور پھر گویا کہ یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب وہ امت برپا ہو گئی, اس نبی کی بعثت ہو چکی. اس نبی کی بعثت, اس کی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر ایک امت وجود میں آ چکی ہے. چنانچہ 17 رکوع میں وہ آیہ مبارکہ آئی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت, اس سے پہلے اس کا اجمالی حوالہ دیا جا چکا ہے سورہ حج کے آخری رکوع کے درس کے ضمن میں, وہاں یہ دوسری ترتیب سے بات آئی تھی. اے مسلمانوں, اپنے نصیب پر فخر کرو, وَاجْتَبَاكُمْ اس نے تمہیں چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے, تم نبوت اور رسالت کے سلسلے میں ایک مستقل کڑی کی حیثیت سے شامل کر لیے گئے. کس لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وہی مضمون ایک اچھی ترتیب سے یہاں سترویں رکوع میں آیا. اسی لیے ہم نے تمہیں اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر. یہ شہادت علی الناس کا مضمون سورہ حج کے درس کے ضمن میں آ چکا ہے. پھر یہ کہ اس آیت کے دونوں طرف پندرہویں رکوع میں بھی اور اٹھارہویں رکوع میں بھی وہ الفاظ بھی آ چکے ہیں جن کا حوالہ دیا جا چکا ہے, جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بیان ہوا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں الفاظ اور پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. گویا کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود, امت مسلمہ کی غرض تاسیس سورہ بقرہ کی اس آیت میں بیان ہوئی. بڑی ہی اہم بات ہے, قابل توجہ بات ہے. چھوٹی سی انجمن بنائی جاتی ہے تو اس کے اغراض و مقاصد معین ہوتے ہیں. کیا کرنے چلے ہیں, کیوں ادارہ بنا رہے ہیں, انجمن کی غرض تاسیس کیا ہے. اتنی بڑی امت, لفظ امت کو بھی پہچانی ہے, اما یا اموں کے معنی ہے قصد کرنا, ارادہ کرنا. امت ہم مقصد لوگوں کا ایک گروہ ہے, ایک نسب العین رکھنے والے, ایک ہدف اور منزل مقصود رکھنے والے لوگ وہ امت قرار پاتے ہیں. مسلمانوں کو امت بنایا گیا کس لیے؟ کہ وہ فرائض نبوت, وہ کار رسالت جو پہلے انبیاء اور رسل ادا کیا کرتے تھے, اب ختم نبوت کے بعد اس امت کے حوالے کر دیا گیا تا قیام قیامت. اسے وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے, شہادت علی الناس کی, اتمام حجت کی, اللہ کی طرف سے خلق خدا پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ عذر پیش نہ کر سکیں محاسبہ اخروی کے وقت کہ اللہ تیری ہدایت ہم تک پہنچی نہیں, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ تیری مرضی کس چیز میں. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہی طریقہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جو ہم سورہ جمعہ کے حوالے سے دیکھ چکے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو سورہ بقرہ کے پندرہویں رکوع سے لے کر اٹھارہویں رکوع تک یوں سمجھیے کہ وہی مضامین جو سورہ حج, سورہ صف, سورہ جمعہ میں ہم بڑے تفصیل کے ساتھ جن کا مطالعہ کر چکے ہیں, یہاں ایک ذرا مختلف ترتیب کے ساتھ خاص طور پر امت کے فرض منصبی کے اعتبار سے ان سب کو بیان کرنے کے بعد اور اب خطاب شروع ہوتا ہے امت مسلمہ سے بحثیت امت مسلمہ. اپنی ان فرائض کی عظمت کو پہچانو, ایک بڑا کٹھن بوجھ ہے, بھاری بوجھ ہے جو تمہارے کاندھے پر آ گیا ہے. اس پہلو سے یہ مقام بہت مماثل ہے اس مقام کے سورہ مزدمل کی ابتدائی آیات کہ جب شخصا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر یہ بوجھ آ رہا تھا, اے نبی بڑا بھاری بوجھ ہے جو ہم آپ پر ڈال رہے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. یہ سارا خطاب کا انداز, اور وہاں بھی فرمایا تھا پھر واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. اب یہ بوجھ امت پر آ رہا ہے بحثیت مجموعی, تو یہاں خطاب شروع ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اہل ایمان مدد حاصل کرو, قوت پکڑو صبر سے, ثبات سے, سہار سے, تحمل سے, جھیل جانے سے, اور نماز سے, اللہ کے ذکر سے, اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رکھنے سے. اگرچہ اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ بہت مرتبہ آ چکے ہیں, صرف سورہ حجرات میں پانچ مرتبہ یہ الفاظ آئے, لیکن اس سے پہلے ہم نے کبھی ان کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کی. اس منتخب نصاب میں جیسا کہ عرض کیا گیا ہر بحث کا ایک مقام معین، کیونکہ عرض کیا گیا ہے کہ یہ ہے جگہ جہاں امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ خطاب کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن مجید میں امت محمد امت مسلمہ کے خطاب کے لیے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اور توجہ کیجئے، یہ بات بہت سے حضرات کے لیے شاید بڑی قابل تعجب ہو کہ پورے مکی قرآن میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں. دو تہائی قرآن مجید مکی صورتوں پر مشتمل ہے، پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں. استثناء صرف ایک ہے، وہ سورہ حج، اس کا وہی مقام جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے. لیکن اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس سورت کے بارے میں اختلاف ہے، بہت سے حضرات اسے مدنی مانتے ہیں، اور اس کی بعض آیات کا تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ زمانہ نزول مکہ کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ یقیناً یا ہجرت کے بعد یا اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی. اس پہلو سے کوئی استثناء نہیں رہے گا. پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں. سورہ بقرہ کے بھی 18 رکوعوں میں صرف ایک مرتبہ آیا یا ایھا الذین آمنوا، لیکن وہ بھی ایک ضمنی بات کے طور پر. اصل میں بحیثیت امت مسلمہ امت مسلمہ سے خطاب شروع ہو رہا ہے اس آیہ مبارک. اس کے بعد مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر مکی قرآن میں خطاب بصیغہ واحد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگرچہ تمام آپ کی وساطت سے مسلمان بھی مخاطب ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ مسلمانوں کو بحیثیت ایک امت کے جو خطاب شروع کیا گیا ہے وہ مدینے میں آ کر کہ اب ایک امت کی حیثیت تم اختیار کر چکے ہو. اگرچہ مکے میں بھی ان کی حیثیت ایک جماعت کی تھی، ایک ریولیوشنری پارٹی حزب اللہ ایک جماعت، لیکن باقاعدہ کورونیشن جو ہوئی ہے، باقاعدہ تاج پوشی جو ہوئی ہے بحیثیت امت مسلمہ، وہ مدینے میں ہوئی، اور اس کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا. اب قبلہ بدل دیا گیا، بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہوگا. فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اب تم ایک نئی امت ہو ایک نئے مرکز کے گرد. اور اسی اعتبار سے اب قرآن مجید میں مسلمانوں کے خطاب کے لیے اصطلاح ہے یا ایھا الذین آمنوا. بہرحال اس مرحلے پر یہ پیشگی تنبیہ ہے کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ ہجرت کے بعد اب تمہاری تکالیف کا دور ختم ہو گیا، مشکلات کا دور اب بیت گیا، اب مصائب نہیں ہیں. یہ ہجرت کی ہے تم نے، فرار نہیں اختیار کیا، یہ اپنے اس مقصد کی طرف پیش قدمی کے لیے ایک مرکز ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. تمہاری جد و جہد اب ایک نئے مرحلے میں آئی ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی، اصل کٹھن مراحل تو ابھی ہے کہ جن سے تمہیں سابقہ ہوگا. اس لیے کہ تمہاری یہ دعوت تمہاری یہ تحریک یہ اب ایک ایسے مرحلے میں آ گئی ہے کہ اب جہاد سے قتال کی طرف، اب اس پیسو ریزسٹنس سے ایکٹیو ریزسٹنس کی طرف، اب صرف جھیلنے اور برداشت کرنے سے آگے بڑھ کر حملہ آور ہونے اور دشمن پر ضرب لگانے کا وقت آ رہا ہے. اس لیے اب امتحان کچھ دوسرا رنگ اختیار کر کے آئیں گے. تو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ دور جو ہے اب کوئی آسائشوں کا اور آرام کا دور نہیں ہے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہو، بلکہ یہ تمہارے لیے نئی نئی آزمائشوں کے دروازے کھل رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس مرحلے پر تمہاری قوت کی اساس، تمہارے صبر و ثبات کی بنیاد یہ ہے دو چیزوں پر، ایک صبر اور ایک نماز. تمہاری مدافعت تمہارا ثبات، اس کے لیے دو چیزیں ہیں کہ جن کو تم اپنا سہارا بناؤ بنیاد بناؤ. استعینوا مدد چاہو، قوت پکڑو دو چیزوں سے، صبر اور نماز. ذہن میں رکھیے اس سے پہلے ہم نے سورہ عنکبوت کا مطالعہ کیا، اس کے پہلے رکوع کو تفصیل سے پڑھا، پھر آخر میں اجمالاً ہم نے دیکھا کہ جن حالات سے صحابہ اکرام اس وقت دوچار تھے اس میں جو ہدایات انہیں دی گئیں اس کا نقطۂ آغاز یہی ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہی بات ہم دیکھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں پر بھی فرمایا گیا کہ اب اگرچہ یہ مصالحانہ پھندے جو اے نبی آپ کے لیے لگائے گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان سے بچ نکلے ہیں، لیکن یہ کہ صبر و ثبات کے لیے بنیاد وہی ہے، اقم الصلاۃ، لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ. یہاں پھر وہی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، ذکر الہی ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، تعلق مع اللہ ہے. ظاہر بات ہے کہ کسی بھی انقلابی کارکن کے لیے اپنی انقلابی جد و جہد میں ثابت قدم رہنا اس کا دار و مدار ہے، اس مقصد کے ساتھ ایک لگاؤ، اپنے نسب العین کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ وابستگی. جتنی وہ وابستگی گہری ہوگی، ذہن اور قلب کے اندر اس کی جڑیں گہری اتری ہوئی ہوں گی، اتنی ہی وہ مشکلات کو برداشت کرے گا، مصائب کو جھیلے گا، امتحانات میں کامیابی سے دراتا ہوا گزر جائے گا، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے سرخلو ہو کر نکلے گا. یہ جد و جہد جو ہے، یہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. اس میں اصل مقصود و مطلوب ہے اللہ کی رضا جوئی. لہذا یہاں تمہارے صبر و ثبات کی بنیاد جو ہے وہ تعلق مع اللہ. اللہ جتنا دل میں ہوگا اور جتنا ذہن سے قریب تر رہے گا، اتنا ہی تم اس راہ میں ثابت قدم رہ سکو گے. اور ذکر اللہ کے لیے جو سب سے جامع پروگرام تمہیں دیا گیا وہ ہے نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اہل ایمان، مدد چاہو، قوت پکڑو صبر سے اور نماز. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ معیت ہے بمانی تائید و نصرت، اس لیے کہ ایک معیت تو وہ ہے کہ جو ہر شے کو حاصل ہے اللہ کے ساتھ. اللہ ہر جگہ ہے، ہر آن ہے. ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ معیت جو ہے یہ معیت عمومی ہے. اہل ایمان کو جو معیت حاصل ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی نصرت، اس کی تائید، اس کی طرف سے توفیق و تیسیر، اس کی طرف سے ہمت کا بندھے رہنا، بشارتوں کا ملتے رہنا. ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر یہ جھیلنے کی صلاحیت نہیں ہے، تھوڑ دلے لوگ، بزدل لوگ، کم ہمت لوگ، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، دنیا کو بھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، یہاں کی لذات سے کنارہ کشی بھی کسی درجے میں گوارا نہیں ہے، مال اور اولاد اور آسائشیں جو ہیں ان کی محبتیں بھی دل کے اندر گہری موجود ہیں، پھر کچھ دین کی طرف بھی رغبت ہے، ایسے لوگ کسی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر تائید خداوندی، توفیق خداوندی شامل حال ہوتی ہے تو ان کے جو یکسو ہو کر آئے، جس کے بارے میں پہلے عرض کیا گیا کہ ہر کے بعد آباد اس جذبے کے ساتھ آنے والے، انہیں اللہ کی معیت اور تائید اور توفیق حاصل ہوتی ہے. سورہ عنکبوت کی آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے محسنین کے، اس کی تائید اور توفیق ہر دم ان کے شامل حال. یہی وہ معیت خداوندی، اس کا ایک ظہور ہمارے سامنے آتا ہے، اس یقین کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، کہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور پیچھے سے فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب شروع کیا ہے، تو ایک مرحلہ وہ آیا کہ سامنے سمندر تھا، کوئی راستہ نہیں، اور پیچھے فرعون نظر آ رہا ہے کہ اس کا لشکر چلا آ رہا ہے درد اڑاتا ہوا. اس وقت کہا ہے موسیٰ کے ساتھیوں نے، اصحاب موسیٰ نے، انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب تو کوئی بچت نہیں ہے، کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے. اس وقت جواب دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ یقینا مجھے راستہ دے گا، چاہے بظاہر احوال کوئی راستہ نہیں، مادی اسباب و وسائل راستہ روکے کھڑے ہیں، لیکن میرا جو توکل ہے، مجھے جو دار و مدار اور تکیہ ہے، میرا انحصار ہے اس ذات پر کہ جو مسبب الاسباب ہے، اسباب سے ماں ورا ہے، وہ راستہ نکال دے گا. یہی بات تھی جو حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم غار صور میں، جب دربدائے طبع بشری، حضرت ابو بکر صدیق بھی کچھ گھبرا گئے تھے کہ حضور یہ لوگ غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم پکڑے جائیں گے. اس وقت حضور نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، نہیں نہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ معیت الہی، یہ ہے در حقیقت بندہ مومن کا سہارا، وہاں بھی کہ جہاں کوئی حالت امید افزا نظر نہ آ رہی ہو، جہاں کہیں کوئی راستہ نکلتا ہوا دکھائی نہ دے رہا ہو، امید کی کوئی کرن کسی جانب سے بھی نظر نہ آتی ہو، یہ معیت خداوندی، اس کا یقین، اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ یہ ہے کہ جو بندہ مومن کو اس طرح کے انتہائی مایوس کن حالات میں بھی ثابت قدم رکھتی ہے, جمائے رکھتی ہے, وہ اپنے منزل مقصود کی طرف پیش قدمی جاری رکھتا ہے, جو اس کے بس میں ہے وہ کیے چلے جاتا ہے نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے. لہذا اس مرحلے پر امت کو اس کے فرض منصبی سے آگاہ کرنے کے بعد ایک کٹھن ذمہ داری جو کاندھے پر آ رہی ہے اس سے آگاہ فرمانے کے بعد جو پہلی ہدایت دی گئی وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور اس کے بعد اب آتی ہے بات, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, مت کہنا اس کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. یہ مضمون بہت مؤکد الفاظ میں پھر دہرایا گیا ہے اگلی سورت یعنی سورہ آل عمران میں, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. اور ہرگز گمان نہ کرنا ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں, نہیں وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں, فرحا و شادہ ہیں اس انعام و اکرام سے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا, اور خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے, جو ابھی پیچھے ہیں, اہل ایمان جو ابھی منتظر ہیں, جیسا کہ سورہ احزاب میں آیا کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر, وہ جو چلے گئے پہنچ گئے سرخرو ہو گئے وہ تو انتظار میں ہے کہ کب ہمارے دوسرے بھائی ہمارے ساتھی وہ بھی اسی انتہائی کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن, یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شادہ و فرحاں, اور اللہ تعالی مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ ہے وہ مضمون کہ جو سورہ بقرہ میں بھی آیا اور سورہ آل عمران میں بھی. یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے, عام طور پر ہم اللہ کی راہ میں مقتول ہو جانے والے کو شہید کہتے ہیں, غلط نہیں ہے, صحیح ہے. قرآن مجید میں اس معنی میں یہ لفظ نہیں آیا. قرآن مجید مقتول فی سبیل اللہ, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. قرآن مجید قتل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں مقتول ہونے ہی کے الفاظ استعمال کرتا ہے, اگرچہ حدیث میں ان کے لیے لفظ شہید آیا اس معنی میں کہ جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی اس نے گویا کہ شہادت علی الناس کا فرض منصبی کما حقہ ادا کر دیا, اس نے ارن کر لیا اپنے لیے خطاب شہید, اب وہ اللہ کا گواہ ہے. ویسے تو ہر مومن اپنے دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اپنی قولی اور فعلی شہادت کے اعتبار سے اللہ کا گواہ ہے, لیکن اس خطاب کے مستحق وہ لوگ بالخصوص ہو جاتے ہیں کہ جو اس گواہی میں اپنی جان اللہ کی خدمت میں پیش کر دیں, وہ ہے شہید. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کے حوالے سے جہاں ضمنی طور پر اس حقیقت کی طرف توجہ دلا دینا یقیناً مفید ہے کہ قرآن حکیم مقتول فی سبیل اللہ کے لیے لفظ شہید استعمال نہیں کرتا. اس میں استثناء ہے صرف سورہ آل عمران کا ایک مقام, اگرچہ وہاں بھی ایک دوسرے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں, تاہم یہ امکان بھی ہے کہ وہاں شہید سے مراد اللہ کی راہ میں مقتول ہوں. قرآن مجید میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورہ آل عمران میں آیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد اللہ کے ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں, اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ وہاں بھی لفظ قتل ہے. ایک حدیث میں حضور کی یہ تمنا آئی, لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا, میری بڑی خواہش ہے, دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مقتول ہو جاؤں اللہ کی راہ میں پھر مجھے زندہ کیا جائے، تو یہاں بھی لفظ قتل آیا ہے. صرف ذہن میں یہ رکھیے کہ قرآن مجید نے لفظ شہادت کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا، عام رکھا ہے. اللہ کی گواہی، اللہ کی توحید کی گواہی، محمد کی گواہی، محمد کی صداقت اور رسالت کی گواہی، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی گواہی، خیر کی گواہی، قرآن کے حق ہونے کی گواہی، اپنے قول سے اپنے عمل سے، یہ ہے ہر مسلمان کا فرض. اور یہ شہادت علی الناس فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا، بحثیت امت مسلمہ. اس معنی میں اس لفظ شہادت کو قرآن مجید نے خاص رکھا ہے. احادیث میں البتہ مقتول فی سبیل اللہ کے لیے لفظ شہید آتا ہے، جیسا کہ عرض کیا جا چکا، اس معنی میں کہ اس نے گویا کہ آخری درجے میں شہادت دے دی، اپنی زندگی دے کر اپنی جان سے گواہی دے دی، تو اب وہ گواہ کہلانے کا بتمام و کمال مستحق ہو گیا. دوسری بات جو اگرچہ ضمنی ہے لیکن بہت اہم ہے، یہاں شہداء کی زندگی کے بارے میں فرمایا ولاک اللہ تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں. اس کے حوالے سے مسلمانوں میں ایک مذہبی کنٹروورسی جس نے بدقسمتی سے بڑی ہی شدت اختیار کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی بنیادی رہنمائی ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عالم برزخ میں، اپنی قبر شریف میں، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے، اب یہ مسئلہ ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں نہ معلوم کیسے کچھ قیل و قال کا اور بحث و تمہیز کا اور رد و قدع کا موضوع بن گیا. ہمیں یہ بات معلوم ہے، قرآن مجید کی بنیادی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ موت خاتمے کا نام نہیں، نہ کسی مومن کے لیے نہ کافر کے لیے. ادھر آنکھ بند ہوتی ہے، دوسرے عالم میں آنکھ کھل جاتی ہے. یہ عالم برزخ ہے تا قیام قیامت، یہ طویل دور ہے، اس میں سب زندہ ہیں، کافر بھی زندہ ہیں اور مومن بھی زندہ ہیں. زندگی کی کیفیات مختلف ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر، ہر قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اور مراد یہاں قبر سے وہ مٹی کا ڈھیر نہیں بلکہ مسعت کے ساتھ یہ عالم برزخ ہے. چاہے کوئی شخص سمندر میں غرق ہو کر مرا ہو، لیکن اس عالم برزخ میں اس کی کیفیت ہے کہ اس پر ایک احساس وارد ہو رہا ہے، اس کے آخری انجام کا عکس پڑ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ ابو جہل کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے، ابو لہب کے ساتھ جو ہو رہا ہے کچھ اور ہے، کسی مسلمان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے، کسی مومن صالح کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے، شہداء کا کچھ عالم اور ہے، صدیقین کی شان کچھ اور ہوگی، انبیاء اور رسول کا مرتبہ و مقام کچھ اور ہوگا، اور سید المرسلین، سید الاولین والآخرین اس عالم برزخ میں جس شان میں ہوں گے وہ ہمارے فہم سے، ہمارے تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا. جب ہم شہداء کی زندگی کا یہاں شعور نہیں رکھتے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ اس کی نوعیت کا تعین کر دیں. دونوں جگہوں پر قرآن مجید معین کر رہا ہے ولاکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گمان ہمارے دائرے سے خارج، اس کے بارے میں کوئی تصور کرنا ہمارے لیے قتل ناممکن. بہت اعلیٰ، بہت عمدہ زندگی ہے. ہم اپنے خیال میں شاید بڑی بات کہتے ہیں کہ حضور بالکل اس طرح زندہ ہے جیسے کہ اس دنیا میں زندہ تھے، حالانکہ یہ بات شاید توہین قرار پائے. یہ دنیا کی زندگی تو کوئی بہت اعلیٰ زندگی نہیں، اس میں تو احتیاجات ہیں، اس میں طرح طرح کی تحدیدیں ہیں، لیکن یہ کہ اس عالم برزخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو حیات حاصل ہے وہ اس سے کہیں اعلیٰ، کہیں ارفع، ہمارے فہم اور ہماری سوچ سے بہت بلند اور بالا ہے. بہرحال اس معاملے میں خام خواہ کسی چیز کو معین کر کے اس پر جھگڑنا اور اس کی بنیاد پر من دیگرم تو دیگری یہ تفریق پیدا کر لینا، در حقیقت ایک بڑی ہی نادانی کی بات ہے. اب آئیے اصل سلسلہ کلام کی طرف. یہ پیشگی تنبیہ، اے مسلمانوں بھاری بوجھ آ گیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بات اب آگے چل رہی ہے، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اس سے پہلے سورہ عنکبوت کے درس کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ تاکید کا انتہائی اسلوب، فعل مضارع سے قبل لام مفتوح، اس کے بعد نون مشدد. ولا نبلونکم، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ہم لازم من آزمائیں گے تمہیں، تمہیں ہم آزمائشوں کی کٹھالیوں میں ڈالیں گے، تمہارے صبر و مصابرت کا امتحان ہوگا، بڑی بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہوگی کہ جس میں جانچ لیا جائے، پرکھ لیا جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہیں واقعتاً کتنا یقین ہے ذات باری تعالیٰ پر، کتنا یقین ہے حیات بعد الممات پر، کتنا یقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تم کیا کچھ قربان کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں، کون کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جس کو تم نے ریزرو کر کے رکھ لیا ہو، کوئی ریزرویشنز کے ساتھ تو نہیں آئے ہو، تحفظات کے ساتھ تو نہیں آئے ہو، ان میں سے ایک ایک چیز واضح کر دی جائے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے، بلا یبلو کے معنی ہے، ایک تو یہ کہ جانچنا پرکھنا، اور یہ لفظ آتا ہے لغت میں بنیادی طور پر جب گوشت کو سیکا جاتا ہے آگ پر تو اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، ابھی اس رخ پر ڈال دیا ہے پھر ذرا پلٹ دیا دوسرے رخ پر ڈال دیا، یہ ہے اصل، جس طرح کہ گوشت سیکا جاتا ہے انگاروں پر ایسے ہی تم مختلف حالات سے دو چار کر کے تمہارا تمہیں سیکا جائے گا اور تمہیں آزما لیا جائے گا، جانچ لیا جائے گا، پرکھ لیا جائے گا۔ البتہ ایک لفظ ایسا آیا کہ جس میں تسلی کا پہلو ہے، بشیئن، بظاہر تو امتحانات بڑے کٹھن ہوتے ہیں، انسان ثابت قدم رہے تو معلوم ہوتا کچھ بھی نہیں تھا، ایک خوفناک صورتحال، لیکن اگر ڈٹے رہو تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک ریلا تھا، حالات کا آیا اور گزر گیا۔ یہ بظاہر امتحان بہت کٹھن ہوں گے لیکن صبر و ثبات کی روش اختیار کرنے والوں کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے بڑی ہی ہلکی سی کوئی بات تھی کہ جو ہو گئی۔ بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، خوف بھی آئے گا۔ یہ صورتحال ذہن میں رکھیے کہ مدنی دور کا بالکل آغاز ہے، وہ پوری تاریخ سیرت النبی کے یہ 10 سال جو ہے، ایک اس پر اگر برڈ آئی ویو سامنے رکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ کس طرح اس کے لیے پیش کی پورا نقشہ دے دیا گیا، خوف ہوگا، جان و مال کے اندیشے ہوں گے، جوع بھوک ہوگی، فاقہ آئے گا، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اور انسان جو ہے اس فاقے کی وجہ سے محسوس ہوگا کہ جیسے جان نکلی جا رہی ہے۔ وہ نقص من الاموال والانفس والثمرات، اور جان و مال کا نقصان، جانی و مالی ضیاع اور زیاں، یہ سارے مراحل آئیں گے۔ اور ثمرات کا لفظ یہاں بہت ہی قابل توجہ ہے، ثمرات کا عام مفہوم لیا گیا ہے پھل، پھل ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ مدینہ منورہ کا معاشرہ ایک زراعتی معاشرہ تھا، لہذا ان کی ساری محنت اور کوشش، کھیت سینچے گئے ہیں، ہل چلائے گئے ہیں، آبیاری کی گئی ہے، اب ساری محنتوں کا حاصل وہ فصل ہے کہ جو تیار ہے، اترنے والی ہے، امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر فصل اجڑ جائے، اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جیسا کہ غزوہ احزاب میں ہوا ہے، فصلیں تیار ہیں، اب تو لوگ اس امید میں تھے کہ فصلیں اتاریں گے، اپنی محنتوں کی کمائی کو گھروں میں لائیں گے، عین اس وقت حملہ ہوا ہے، باغات اتار دیے گئے، اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ یہاں سخت فاقے کا عالم ہے، قحط کی کیفیت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ حالات ہوں گے۔ البتہ ثمرات کا لفظ اس سے مزید وسیع ہے، انسانی محنتیں، انسانی کوششیں، کسی نے بڑی محنت کر کے کوئی کاروبار جمایا ہے اور اب دین پکار رہا ہے، آؤ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، وہ کاروبار، وہ محنت سے جمایا ہوا کاروبار، وہ پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ جاتا ہے، ہلنے نہیں دے رہا۔ کسی نے، کسی نوجوان نے بڑا وقت لگا کر، بڑی محنتیں، وہ راتوں کو جاگ کر کسی کیریئر میں اپنا کوئی مقام حاصل کیا ہے، کہیں اسے ایک مقام مل گیا ہے، اور اب دین کے تقاضے ہیں، اور وہ دین مطالبہ کر رہا ہے کہ آؤ اور لگاؤ اور کھپاؤ اپنے آپ کو، وہ کیریئر، وہ پروفیشن، اور اس کی وہ ساری استعداد جو حاصل کی گئی ہے، وہ انسان کو روکتی ہے۔ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور سورہ کہف کے ایک مقام سے اگر روشنی حاصل کی جائے تو اولاد بھی انسان کا ثمرہ ہے، یہ بھی در حقیقت اس کی کمائی ہے، انسان کو اگر ایک درخت سے تعبیر کیا جائے تو اس کا پھل اس کی اولاد ہے، نگاہوں کے سامنے اگر اولاد اللہ کی راہ میں قربان ہو رہی ہو، گویا کہ انسان کا ثمر، اس کا پھل جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے اجڑ رہا ہے۔ یہ سارے امتحان آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، ان کو کہ جو جھیل جائیں، برداشت کر جائیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کا صبر کوئی منفی شے نہیں ہے، یہ ایک مثبت جذبہ ہے، ایک مقصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلا جائے، ایک نصب العین تک پہنچنے کے لیے، ایک منزل مقصود تک رسائی حاصل کرنے میں، راہ کی رکاوٹوں سے نبرداسمہ ہونے میں جو چیز آئے اس کو جھیلا جائے اور برداشت کیا جائے، یہ صبر ہے. یہ منفی جذبہ نہیں ہے بلکہ ایک مثبت جذبہ ہے. یہ عمل کی راہ کی رکاوٹوں سے نبرداسمہ ہونے میں انسان کو جو کچھ جھیلنا پڑے وہ ہے صبر. مبشر الصابرین، بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. ذہن میں رکھیے کہ یہ بات کھول دی گئی ہے دین میں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ سے وہاں کی مشکلات اور مصیبتوں کی بنیاد پر پیٹھ موڑے گا، پیٹھ دکھائے گا، میدان جنگ سے اگر کوئی شخص پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا صرف اپنی جان کے تحفظ کے لیے، تو اس کا سب کچھ کیا دھرا ضائع ہو گیا، اب تک کی ساری کمائی اثارت ہو گئی، حبط اعمال ہو گیا. بلکہ سورہ انفال میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اور جہنم بھی خلود کے ساتھ. تو فرمایا اس میدان میں آؤ، یہاں قدم رکھو لیکن سوچ سمجھ کر. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ صبر کرنے والے کون کہ جب بھی کوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، اسی سورہ مبارکہ میں ذرا آگے چل کر وہ آیا در ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول کا درس ثانی تھا، جس میں نقطۂ عروج ہے پورے مضمون کا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، آیت نمبر 177 ہے اسی سورہ مبارکہ کی. اور صبر کرنے والے، جھیلنے والے تکلیفوں کو، جسمانی اذیت کو، فقر اور فاقے کو، اور عین جنگ کے وقت میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے. تو فرمایا جب بھی کوئی تکلیف آئے، کسی نوع کی آئے، اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ آئے، ایک ہی ان کا قول ہو، انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ جملہ، یہ آیہ مبارکہ جہاں ہمارے نظریہ زندگی، ہمارا پورا تصور حیات اس میں سمویا گیا ہے. ہمارا تصور کیا ہے؟ ہم اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ ایک عارضی سا وقفہ ہے. اس سے ہمیں جہاں سے آئے ہیں ادھر بھی دھیان رکھو، جہاں جا رہے ہیں اس پر نگاہ جمائے رکھو. پھر یہ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، سر تسلیم ہم ہیں جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے، جو اس کا فیصلہ ہو، جو اس کی پسند ہے. سر تسلیم ہم ہیں جو مزاج یار میں آئے کہ ہر کے ساتھی مارے عین الطافت، میرے اس پیالے میں میرے ساتھی نے جو کچھ ڈال دیا یہ اس کی نگاہ کرم کے طفیل ہے، یہ اس کی دین ہے، اس کا عطیہ ہے، سر آنکھوں پر ہے. تو فرمایا وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی جانب سے عنایت ہے. یہاں اس لفظ صلوات کو پوری طرح نوٹ کیجئے، یہ لفظ صلات کی جمع صلوات ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کے ضمن میں. صلات جیسا کہ عرض کیا جا چکا تھا توجہ کا نام ہے، اقدام الشیء، کسی کی جانب متوجہ ہو جانا، کسی کی طرف رخ کر لینا. اسی لیے نماز جس کی اصل روح ہے توجہ الی اللہ، اللہ کی جانب متوجہ ہو جانا، اس کا آغاز ہوتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب یہ صلات بھی اللہ کے اور بندے کے مابین ہے، یہ ایک دو طرفہ عمل ہے. یہ ذہن میں رکھیے قرآن مجید میں عبد و معبود کے ربط و تعلق کو بہت سی اصطلاحات میں ایک دوہرے اور دو طرفہ تعلق کی صورت میں سامنے لایا گیا ہے. چنانچہ اسی مقام سے بالکل متصلا قبل سورہ بقرہ میں وہ آیت آئی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس کی شرح آتی ہے حدیث میں کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ محفل ہے ملائے اعلیٰ کی، ملائکہ مقربین کی. اسی طرح لفظ توبہ ہے، تم رجوع کرتے ہو اللہ کی جناب میں پشیمانی کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ، گناہ سے لوٹتے ہو اور اللہ بھی تمہاری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اپنی شفقتوں اور عنایتوں کے ساتھ. وہ نگاہ کرم اس کی جو تمہاری جانب سے ہٹ گئی تھی وہ اب پھر تمہاری طرف منتقل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نصرت ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے. اسی طرح شکر ہے، اللہ بھی شکور بندہ بھی شکور، بندہ اللہ کا حق مانے، اللہ کا احسان مانے، اس کا شکر ادا کرے، اور اللہ بندے کی محنتوں کوششوں قربانیوں کی قدر افزائی فرمانے والا قدردان ہے، اس کی طرف سے قدر افزائی ہوتی ہے، وہ شکر اس کا ہے، یہ شکر بندے کا ہے. اسی طریقے کا معاملہ جو ہے ذہن میں رکھیے، وہ یہ صلات کا ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو جائے گا. وہ الفاظ کے جو سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے ہیں، کیونکہ وہ بہت عام ہیں، سیرت کی ہر تقریر کا عنوان بنتے ہیں، لہذا وہ تو اکثر لوگوں کو یاد ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے رہتے ہیں، شفقتوں اور عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. لیکن بعین ہی وہی الفاظ ہیں کہ جو ایک عام صیغے میں اہل ایمان کے لیے بھی استعمال ہوئے اور اسی سورہ احزاب میں استعمال ہوئے اور کچھ ہی پہلے استعمال ہوئے. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وہی ہے اللہ اہل ایمان جو تم پر عنایتیں بھیجتا رہتا ہے، جس کی عنایتوں کا نزول تم پر ہوتا رہتا ہے اور اس کے فرشتوں کا بھی، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں میں سے روشنی کی جانب، اندھیاروں سے گمراہی سے ہدایت کی نور کی طرف، اور وہ اہل ایمان کے حق میں بہت ہی رحیم ہے. یہ ہے وہ لفظ کہ صلات، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ صلوات الہی، یہ عنایات الہیہ، یہ اللہ کی طرف سے توجہ اور شفقتوں کا نزول، یہ ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اس طریقے سے ثابت قدم رہنے والے ہیں، جنہوں نے دین کے حقائق کو سمجھا، دین کے فرائض کو جانا، دین کی دعوت پر لبیک کہا، جنہوں نے اسے صرف ریچولز کا ایک مجموعہ، ڈاگما اور ریچول کا ایک حاصل، صرف یہ کہ ایک موروثی عقیدہ، صرف کچھ تہذیب اور تمدن کا ایک خاص انداز کہ جو نسل بعد نسل منتقل ہو گیا، یہ نہیں سمجھا، جانا اس کی حقیقت کو سمجھا، اس کی دعوت کو قبول کیا اس کی فیس ویلیو پر، اللہ کو مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے، رسول کو مانا شعوری سطح پر، اس کی رسالت اور نبوت کا پورا شعور و ادراک حاصل کر کے، اور اس حیثیت سے کہ وہی اب مطاع ہیں، انہی کا اتباع کیا جائے گا، انہی کے نقش قدم کی پیروی ہوگی، ان کے مشن کی تکمیل ہمارا زندگی کا مقصود قرار پائے گا، اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا، اس کے لیے قربانیوں کا دینا، یہ ہمارے ایمان کا عین تقاضا ہے. جنہوں نے اس دعوت کو سمجھ کر لبیک کہا، پھر ان وادیوں میں، ان امتحانوں اور آزمائشوں میں پورے اترے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی جانب سے عنایتیں ہیں، جن کی طرف سے شاباشیں ہیں، جن کو اپنے پروردگار کی عنایات کا اور اس کی شفقتوں کا مسلسل، ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے عنایتیں اور شفقتیں مسلسل حاصل ہوتی رہیں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ، یہاں پھر اسلوب حصر ہے، جیسے کہ ہم سورہ حجرات میں دیکھا ہے، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، جیسے کہ آیہ بر کے اختتام پر تھا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ انداز ہے حصر کا، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو حقیقتاً ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. سورہ فاتحہ کے درس کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ہدایت کا کوئی معاملہ بسیط نہیں ہے، مرکب ہے، درجہ بدرجہ ہدایت، ایک منزل کے بعد اگلی منزل ہے، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، یہ ہدایت ایک مسلسل عمل ہے. اور لفظ ہدایت کا اطلاق کسی کے منزل مراد پر پہنچ جانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اولئک هم المهتدون، یہ ہیں وہ لوگ جو سیدھی راہ پر بھی ہیں اور جو منزل مراد تک پہنچ جانے والے ہیں. یہ چند آیات ہیں کہ جن میں اہل ایمان کو اس مدنی دور کے بالکل آغاز میں جو مراحل آنے والے تھے ان کے بارے میں پیشگی طور پر متنبہ کر دیا، اور ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کو بحیثیت امت مسلمہ جو فرض سونپا گیا تھا شہادت علی الناس کا، اس کے ضمن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک رہنمائی عطا کر دی گئی کہ جس راہ پر تم آئے ہو یہ مرتبہ و مقام جو تمہیں ملا ہے جن کے رتبے ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے, لہذا پورے طور پر شعور کے ساتھ سمجھ لو کہ اس راہ میں کون کون سے مرحلے آنے والے ہیں, کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ متصلن قبل, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ کا زمانہ نزول ہم معین کر چکے ہیں کہ غزوہ بدر سے متصلن قبل تک کا زمانہ ہے. یہ گویا کہ تمہید ہے اب قتال فی سبیل اللہ کی. چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر 23 رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کے ضمن میں متعین حکم آ گیا, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا, اہل ایمان اب اللہ کی راہ میں قتال کی روش اختیار کرو, تمہاری دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے سورہ حج سورہ بقرہ سے متصلن قبل ہے نزول کے اعتبار سے, اس سورہ مبارکہ میں اذن قتال والی آیت آئی ہے. ذہن میں رکھیے ایک اجازت قتال ہے ایک حکم قتال ہے. اجازت قتال یہ کہ اب تمہیں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہو گئی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آج اجازت مرحمت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ ٹھوسی جا چکی تھی, ان پر مظالم توڑے گئے, ان پر زیادتیاں کی گئیں, انہیں گھر بار سے نکالا گیا, ان پر زندگی کا قافیہ تنگ کیا گیا, لیکن اب تک انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی. مدافعت میں بھی وہ ہاتھ نہ اٹھا سکتے تھے, ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے, جیسا کہ سورہ نساء میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندھے رکھو, جھیلو, برداشت کرو, جس کے لیے کہ بار بار اس منتخب نصاب میں پیسو ریزسٹنس کا لفظ استعمال ہوا ہے, جھیلو, ڈٹے رہو, پیچھے نہ ہٹو, لیکن یہ کہ مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. سورہ حج کی اس آیت میں وہ ہاتھ کھول دیے گئے, بندن کھول دیا گیا, اجازت ہو گئی. اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت ہو گئی ہے اب ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا جاتا رہا, جن پر قتال ٹھونس دیا گیا تھا, آج ان کے ہاتھ کھول دیے گئے, اور ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی, نصرت کی ایک نوید بھی دے دی گئی, اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر, ان کی مدد پر قادر ہے. سورہ حج میں اذن قتال آیا, سورہ بقرہ میں حکم قتال آیا. وقاتلوہم, اور جنگ کرو ان سے, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جو لوگ تم سے جنگ کر رہے ہیں اب تم ان سے جنگ کرو. یہ 23 رکوع میں سورہ بقرہ کے الفاظ آئے, اور ساتھ ہی اس کا ہدف معین کر دیا گیا, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, اور جنگ جاری رہے گی. اب جو یہ تلواریں میان سے نکلی ہیں یہ اب میان میں نہیں جائیں گی جب تک کہ فتنہ بالکل فروغ نہ ہو جائے, اللہ کے باغی ہتھیار نہ ڈال دیں, اللہ کی زمین پر اسی کا حکم نافذ نہ ہو جائے, اس فتنے کے کامل فروغ ہونے تک تمہاری جنگ جاری رہے گی. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے, اسی کا جھنڈا سربلند ہو, اسی کی مرضی نافذ ہو, اسی کے حکم کی تنفیذ ہو, اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے. یہ حکم قتال ہے جو سورہ بقرہ میں آیا. اس سے پہلے یہ تنبیہ تھی جو ہم نے ان 152 سے 157 تک کی آیات کے حوالے سے دیکھ لی. اب ذرا ایک نظر اس آیت پر ڈال لیجئے جس کا حوالہ اس سے پہلے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے ضمن میں دیا جا چکا ہے. جب حکم آیا, ظاہر بات ہے کہ کسی گروہ میں, کسی جماعت میں ہر مزاج کے, ہر استاد کے لوگ ہوتے ہیں, جہاں وہ بھی ہوں گے اور تھے لازمند, جنہوں نے خوشیاں منائی کہ اب ہمارے ہاتھ کھول دیے گئے, اب ہمارے لیے دین کی راہ میں سرفروشی کا وقت آ گیا, ہمیں شہادت کے مواقع ملیں گے. وہاں کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جن پر کچھ گھبراہٹ طاری ہوئی ہوگی, جن کے لیے یہ نیا مرحلہ ان کے ایمان کے لیے شاید کچھ زیادہ ہی بڑی کڑی آزمائش بن گیا. ان لوگوں سے فرمایا گیا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں, وہ آزمائشیں, وہ کٹھنائیاں, وہ مشکلات, ان سے تمہیں سابقہ ہی پیش نہیں آیا کہ جو تم سے پہلی امتوں کو پیش آیا تھا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, انہیں فقر و فاقہ اور تکالیف نے گھیر لیا, ان پر مسلط ہوئی یہ کیفیات اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب, یہاں تک کہ وقت کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی, تب خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اور اس کے بعد ایک ہی آیت کے بعد مسلمانوں سے فرما دیا گیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, آج تم پر یہ قتال فرض ہو گیا, لکھ دیا گیا, لازم کر دیا گیا, یہ دعوت دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی اور یہ تمہیں ناپسند ہے, ناگوار ہے, بھاری گزر رہا ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حال ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے تمہیں محبت ہو, وہ تمہیں پسند ہو, درا حال ہے کہ تمہارے حق میں فی الواقع وہ خیر ہو, وہ شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے. بس آخری بات اور عرض کر دی جائے, اس سورہ مبارکہ کے چونکہ مضامین کا بحثیت مجموعی بھی ایک تجزیہ عرض کیا گیا ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر تاریخ بنی اسرائیل میں جو جنگ ان کی جنگ بدر کے قائم مقام ہے, جس کے بعد کہ ان کے دنیاوی اقتدار اور دبدبے اور ان کے دنیاوی جاہ و جلال کے دور کا آغاز ہوا, تالوت اور جالوت کے مابین جنگ, جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک درنی دور ہے تاریخ بنی اسرائیل کا, اس کا آغاز ہوا, اسی سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر آیا ہے مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ اب وہی مرحلہ تمہاری تاریخ میں آیا چاہتا ہے. یہ گویا پیش کی خبر تھی غزوہ بدر کی, جو نقطہ آغاز ہے ایک طویل سلسلہ قتال کا, جس کا اختتام ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سفر تبوک پر. اب انشاءاللہ اس منتخب نصاب کے اس حصہ پنجم میں صرف ایک تقریر میں کوشش کی جائے گی کہ اس پورے سلسلہ قتال پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال لی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.